بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے, انتہائی کرم ہے, اس نے ہمیں دین مبین اسلام کی, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی, اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمائے, ہمیں سید الشہداء کے نام سے منسوب ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین وفاداروں جانساروں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, ہمیں ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے, میدان حشر میں بی بی ام الائمہ کا سایہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے, وقت کے امام ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, تمام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کے اندر متعدد ایسے جذبے, ایسی توانائیاں قرار دی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں, اور خدا تعالیٰ نے اس لیے قرار دیا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان توانائیوں کی ضرورت تھی, ان صلاحیتوں کی ضرورت تھی. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دونوں طرف سے استعمال ممکن ہے, کوئی چاہے تو اچھائی میں استعمال کرے, کوئی چاہے تو برائی میں استعمال کرے, لیکن خدا تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس کے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ممکن نہیں تھا. مثلاً اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے جسم کو ایسا رکھا ہے کہ اس میں بھوک کا احساس ہوتا ہے, یہ بھوک کا احساس اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو بہت مثبت ہے. بھوک کا احساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کو توانائی کی ضرورت ہے, اور جیسے ہی جسم کے اندر ایک خاص درجے سے کم انرجی ہوتی ہے فوراً بھوک کا احساس ہوتا ہے تاکہ انسان توانائی حاصل کرے اور جسم کو تر و تازہ رکھے, فریش رکھے. اسی طرح پیاس کا احساس بہت ضروری ہے, انسان کو آرام چاہیے, اگر آرام نہیں ملے گا تو انسان کی باڈی تباہ ہو جائے گی, بہت جلدی ختم ہو جائے گی, اس اتنا جتنا چلتی چلنا چاہیے اتنا بھی نہیں چلے گی. تو یہ احساسات بہت ضروری ہیں انسان کے لیے. اسی طریقے سے زاد و ولد, نسل کی تکثیر, نسل کو آگے بڑھانے کے لیے احساسات خدا تعالیٰ نے دیے, یہ سب بہت مثبت چیزیں ہیں. اب یہ انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کس طرح استعمال کرے. اب اگر کوئی انسان اس کو نہ سمجھ سکے کہ بھائی بھوک پیاس کیوں ہے, باقی خواہشات کیوں ہیں, انہی کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے بھوک دی ہے, ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے پیاس دی ہے, اس کو اسی حد میں ہونا چاہیے. اور اس کو چونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان اس مشکل میں مبتلا ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی گزارے اس کام کے لیے کہ پیٹ بھرنا ہے, وہ زندگی گزارے اس کام کے لیے کہ لذتوں اور خواہشات میں رہنا ہے, تو خدا تعالیٰ نے عبادتیں دیں تاکہ انسان عبادتوں کے ذریعے سے ان لذتوں کو کنٹرول کرنا سیکھے. تو اس نے روزہ دیا ہے, جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ اپنی انہی جسمانی خواہشات, فطری خواہشات کو کنٹرول کریں گے, اور کنٹرول کرنے کے نتیجے میں اعلیٰ اہداف پہ توجہ دیں گے. انسان کی فطرت کا حصہ ہے, جتنا چھوٹی چیزوں میں مشغول رہے گا اتنا بڑے اہداف سے دور رہے گا, اور جتنا چھوٹی چیزوں سے فارغ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اعلیٰ اہداف کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا چلا جائے گا. خدا نے روزہ رکھا ہے تاکہ آپ چند گھنٹے کے لیے بھوک اور پیاس سے دور ہو جائیں. جب بھوک اور پیاس سے آپ کا ذہن ہٹے گا تب آپ سوچیں گے کہ روح کی ترقی کیا ہے, اللہ کا قرب کسے کہتے ہیں. تو تھوڑا لذتوں کو کم کر کے خدا تعالیٰ بڑی لذتوں کی طرف دعوت دیتا ہے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا ہماری لذتوں کے خلاف ہے. نہیں, لذتوں کے خلاف نہیں ہے. وہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ چھوٹی لذتیں حاصل نہیں کرو جبکہ میں تمہیں بڑی لذتیں دینا چاہتا ہوں. ایک انسان پیٹ بھر کے لذت دیتا ہے, کھانا کھا کے لذت دیتا ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنی یاد میں جو لذت رکھی ہے اس کا کھانا کھانے اور پیٹ بھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس سے کہیں اوپر ہے. اب ہم اور آپ کو کیا کرنا ہوگا, اور موضوع سے بھی میں اس کو نزدیک لے کر آؤں گا, وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی اور غم یہ دنیا کی لذتیں رہ جائیں. بہت نفیس ایک دعا ہے اور وہ دعا بہت جامع دعا ہے, ان دعاؤں میں سے جس کو اگر آپ اور میں رٹ بھی لیں, یاد کر لیں اور کبھی کبھی دہرا لیا کریں, تو وہ شیخ عباس قمی کے بیان کے مطابق جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. یہ دعا 15 شعبان کی رات کی دعاؤں میں سے ہے, نسبتاً مختصر ہے. نسبتاً مختصر دعا ہے. اللهم اقسم لنا من خشیتك, اس طرح سے شروع ہوتی ہے. اے خدایا, تو اپنے خوف اور خشیت میں سے مجھے عطا فرما, اس طرح کر کے شروع ہوتی ہے. بہت نفیس دعا ہے. ایک جگہ پہ پہنچ کے فرمایا ہے کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا. خدایا, دنیا کو ہماری توجہات کا مرکز قرار مت دے. لوگوں کی توجہ دنیا رہ جاتی ہے. اچھا, یہ جو آیات ہیں کریمہ میں بھی اور روایات میں بھی ایسا ہے, اگر دو جملے ایک ساتھ آئے ہیں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. پہلا جملہ آیا ہے, البتہ متعدد جملوں کے بعد آیا ہے, ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. ہمارا سب سے بڑا ہم و غم, ہماری توجہ کا مرکز دنیا قرار نہ دے. ولا مفزع علمنا, اور نہ ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا قرار دے. اگلا جملہ ہے, ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. ہم پر ان لوگوں کو غلبہ نہ دے جو ہم پہ رحم نہیں کریں گے. کیا رابطہ ہے دونوں کا؟ دونوں کا رابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اس پہ وہ لوگ حکومت کریں گے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے. تو اگر آپ کو حاکم جابر لگے, حاکم برا لگے, تو فوراً یہ دیکھیے گا قوم میں کہیں نفس پرستی آ گئی ہے. معاشرے کو اس طرح دیکھنے کا جو انداز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک سوشولوجی. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ سوشل سائنسز کی پاکستان میں قدر نہیں ہے. ایک تو سوشل سائنسز کی قدر نہیں ہے, دوسرا مسئلہ یہ کہ اسلامک سوشولوجی کوئی کہاں سے لائے گا, کیونکہ اسلامک کانسیپٹ تو پڑھائے نہیں جا رہے. اس کے متون, اس کے ٹیکسٹ, اس کے جو بیسکس ہیں وہ سب یہاں پہ ہیں نہیں. علماء میں سے چند نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے, مثلا شہید باقر الصدر نے اس کے اوپر کافی محنت کی, خاص کر جو ان کی کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے, قرآن کریم کی سنتیں, قرآن کی تاریخی سنتوں کو جو بیان کیا گیا ہے, ان کی ایک جلد کی کتاب ہے, بہت نفیس کتاب ہے. یعنی وہ ایسی کتاب ہے کہ آپ 3-4 دفعہ تو ضرور پڑھ لیں زندگی میں, تاکہ یہ سمجھ پائیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اس طرح آیت اللہ مصباح یزدی نے, انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے اسلامک سوشولوجی کے اوپر. اور شاید ان سب کی بنیاد, اگر بنیادی طور پر ایک عالم کو دیکھا جائے کہ کس نے اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا ہے بغیر دعویٰ کیے, تو وہ شاید سب سے زیادہ کام علامہ طباطبائی نے کیا ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر, بدقسمتی سے اردو زبان لوگ تفسیر المیزان کی تمام جلدوں سے مستفید نہیں ہو سکتے, چونکہ صرف چند جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے, لیکن کمال کی کتاب ہے اس اعتبار سے بھی, باقی اعتبار سے بھی ہے لیکن اس اعتبار سے بھی ہے. تو ایزان محترم, ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ ہمیں معاشرے کی اسلامک ویژن جو ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے کسی طریقے سے. معاشرہ اسلام کو, اسلام معاشرے کو کیسے دیکھتا ہے؟ اب جیسے میں نے یہ رابطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس رابطے کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر معاشرے میں لوگ نفس پرست ہوں گے تو ان پر وہ لوگ حکومت کریں گے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیسا دور آیا ہوا, اس وقت بہت شدت کی نفس پرستی کا دور آیا ہے. اور یہ جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے کہ ایک بالکل بے تکا انسان جو ان کے اپنے سسٹم میں بھی بے تکا ہے, یہ جو حکومت پہ آیا ہے, آپ تصور کر لیجئے کہ یعنی میں اپنے اعتبار سے, ایک اعتبار سے تو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی امریکہ میں بھی بہرحال جو انسان رہ رہے ہیں وہ انسان ہیں, ہماری ان انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ان انسانوں کی بھلائی کو ہم نے سوچنا چاہیے. لیکن اگر سسٹم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سسٹم کی پستی کی بہترین نشانی ہے کہ وہ آدمی جس نے اخلاقی اقدار کی دھجیاں بکھیری ہیں, جو اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں, اخلاقی اقدار کا کچھ نہیں بچا اس کے اندر, ان جملات میں جو اس آدمی نے کنفرم کہے ہیں. بزنس ایتھکس میں اس آدمی کے اندر اخلاق کی بو بھی نہیں ہے, بزنس ایتھکس میں بھی اس آدمی میں اخلاقیات کی کوئی بو نہیں ہے. سب جانتے ہیں امریکہ میں بدترین فراڈ ٹیکس کا فراڈ ہے, اور اس کا فراڈ اتنا زیادہ ہے کہ آج تک اس نے ٹیکس پیپر ہی نہیں دکھائے, اور اس نے کوئی ٹیکس پے نہیں کیا جبکہ ملیارڈر ہے. یہ ان تمام برائیوں کے ساتھ جو امریکی معاشرے کی برائیاں ہیں, جس کو امریکی معاشرہ بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت برا ہے, اس کے ساتھ صدر ہے, اس کے ساتھ صدر ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا زوال بہت نزدیک ہے, اپنی ویلیوز میں بھی زوال نزدیک ہے. ہمارے حساب سے تو کب کے زائل ہو چکے ہیں, لیکن اپنی ویلیوز میں بھی اب ان کے زوال کا بہت سخت ٹائم ہے, اور کب تک بہرحال کسی طاقت میں باقی رہنا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا مفہوم سے نزدیک لاتے ہیں, موضوع سے نزدیک لاتے ہیں. اللہ نے جو طاقتیں ہمیں دی ہیں وہ بری نہیں ہیں, وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں, ہمیں صحیح راستے میں استعمال کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو صحیح راستہ ہوتا ہے جس میں استعمال کرنا ہوتا ہے, وہ اعلیٰ اہداف ہوتے ہیں. بس اہداف کے لیے زندگی گزارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, اس سے انسانوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. بس اہداف میں سے ایک ہدف مادہ پرستی ہے. جو فرد اور جو قوم مادہ پرستی کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر برے لوگ حکومت کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر رحم نہیں کرتے, ان کی زندگیاں اور جان و مال خطرے میں رہیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جو برتر معاشرے ہوتے ہیں, ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق ترقی دی ہوتی ہے, وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے اہداف کو اعلیٰ اہداف رکھتے ہیں, بس اہداف کے لیے زندگی نہیں گزارتے. دین میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بس اہداف تو ہم کسی بزنس مین کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صرف پیسے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, دین کے لیے بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. مثلا فرض کر لیجئے, میں اپنے اوپر رکھے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نے زندگی اس لیے گزاری ہے کہ مجھے مشہور ہونا ہے, پس ہدف ہے. اس کی وجہ یہ کہ شہرت کتنے سال چلے گی؟ یہ میرے مرتے ہی اور انسانوں کے مرتے ہی ختم ہو جائے گی. اس کا کوئی تعلق قبر سے نہیں ہے, بلکہ شاید منفی ہوگا اس کے, وہاں پہ جا کے اور الٹا ہوگا کہ تم نے کیوں ریاکاری کی. تو ہدف, بلند ہدف ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ جو بلند ہدف ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی زندگی میں اچھی تبدیلی لانا چاہتا ہے. اعلیٰ اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے, کہتا ہے مثال کے طور پر میں آسانی اور سکون میں 10 میں سے مثلاً 5 پر ہوں, اور بہت سارے انسانوں کو دیکھتا ہے جو 5 پہ بھی نہیں ہیں. تو جو عزت دار انسان ہوتا ہے, جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, اس کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں کیوں 5 پر ہوں اور باقی نیچے کیوں ہیں. شرم یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے سے زیادہ دولت مند کو دیکھ کر دیکھوں, کہوں کہ میرے پاس دولت کیوں نہیں ہے. یہ شرم نہیں ہے اللہ کے دین میں. شرم یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہو اور دوسروں کے پاس نہ ہو تو مجھے شرم آئے کہ ان کے پاس کیوں نہیں. حیا اس کو کہتے ہیں. مروت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ یہی تھی. وہ جو مشہور و معروف قول سعید الشہدا کا مکالمہ ہے, کسی سے پوچھا عظمت کیا ہوتی ہے انسان کی, اس نے کہا علم معاہو حلم. علم ہونا چاہیے حلم کے ساتھ. امام نے پوچھا یہ نہ ہو تو کیا ہو, تو اس نے کہا کہ مال معاہو مروہ, ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو, مروت ہو اس کے اندر. امام نے پوچھا یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو, تو اس نے کہا فقر معاہو صبر, ایسا فقر ہو جس کے ساتھ انسان کے اندر صبر ہو. تو یہ جو دوسرا لیول تھا, پہلا لیول تھا علم معاہو حلم. میں اس روایت کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, زیادہ اب تکرار نہیں کروں گا. دوسرے لیول پر اس نے کہا مال معہ مروہ، ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو. تو یہ کون سا مال ہے جس میں آنکھوں میں شرم ہو؟ یہ وہ مال ہے جس میں انسان اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے اور دوسروں کو غریب دیکھتا ہے تو حیا کرتا ہے کہ میرے پاس ہے اور ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو مجھے کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی ہو. اور میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اتنے مال کے مالک ہیں جتنے کی ہماری ضرورت ہے، باقی میں ہم امانت دار ہیں، ہمیں اس امانت کا خیال رکھنا ہوگا. تو جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے اہداف انسانوں کے لیے بناتے ہیں. اچھا، انسانوں کے لیے کیا اہداف بنائیں گے؟ میں بہت تیزی سے اس کو عرض کروں گا آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کی یہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے اختتام پذیر کرنا ہے موضوع کو. تو تین طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں، تین طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں. یا تو میں وہ انسان ہوں، میں تھوڑا سا لنکس کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ہم موضوع کو پورا کریں، یا میں وہ انسان ہوں جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی برائی کے دور میں برائی میں پھنس گیا، یا تو میں وہ انسان ہوں جس کو برائی کا دور ملا، برا معاشرہ ملا اور وہ برائی میں پھنس گیا. تو ظاہر ہے جو انسان برائی میں پھنس گیا ہے یہ اعلیٰ اہداف نہیں بنا سکتا. یہ برائی میں پھنس گیا ہے، برائی کا شکار ہو گیا ہے. اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوگا کہ مثلا لوگوں کی ثقافت غلط تھی، یہ بھی غلط پہ آ گیا. جو سب کر رہے تھے اس نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی. آپ جہاں کہیں کسی کے منہ سے یہ سنیں، یا خدا نہ کرے میرے اور آپ کے منہ سے کہیں یہ نکلے کہ یہ کرنا پڑے گا چونکہ سب یہ کر رہے ہیں، بس پھر سمجھ جائیے گمراہی کا راستہ شروع ہو گیا. سب تو اچھا نہیں کر رہے ہوتے، یہ قول ہی صحیح نہیں ہے کہ یہ کرنا پڑے گا چونکہ سب کر رہے ہیں. آپ یہ قول مت بولو، یا تو آپ یہ کہیں یہ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ صحیح کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا چونکہ سب کر رہے ہیں، تو سب تو بہت ساری غلطیاں کریں گے. اکثریت تو ویسے ہی قرآن کریم کے اندر اچھے لوگوں کی نہیں دکھائی گئی ہے. تو یا انسان اس گروپ میں سے ہے جس کا دور برا تھا اور وہ برائی میں پھنس گیا، تو یہ اعلیٰ اہداف نہیں بنا پائے گا، یہ برائی میں پھنستا چلا جائے گا. اچھا، دوسرا انسان وہ ہے جو برے دور میں زندگی گزار رہا تھا، کم سے کم ایک کام کیا ہے، اپنے آپ کو برا نہیں ہونے دیا، ایک کام کر لیا اس نے، اپنے آپ کو برا نہیں ہونے دیا، بہت بڑا کام ہو گیا. اچھا، اس میں ہم کہیں گے اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے قوم کو کم سے کم یہ فائدہ ہوا کہ ان کو ایک اچھی مثال اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی کہ ایک آدمی برا نہیں ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ برائی کے دور میں رہ رہے ہو، آپ کو کوئی ایک آدمی ملے جو برا نہیں ہے، تو میں تو عرض کروں گا کہ اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ ملے پاک و پاکیزہ جو برائیوں سے دور رہ کر زندگی گزار رہا ہو، قناعت کے اوپر بھی زندگی گزار لے، تو آپ یقیناً اس سے دوستی کریں، فوراً اس کا ساتھ دے دیں، کسی بھی طریقے اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ برائیوں کے مقابلے میں باقی رہے. لیکن اس کے مقابلے میں تیسرا بھی ایک انسان برے دور میں تھا، برائی میں نہیں پھنسا، برائی سے لڑا تاکہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کرے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کمال ہے. یہاں پر انبیاء کا کام یہاں پر ہے. انبیاء کا کام، آئمہ کا کام، ان کے اولیاء اوصیاء کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ برے معاشرے میں رہتے تھے، برائیوں سے بچ کے گوشوں میں زندگی گزارتے تھے. نہیں، گوشوں میں زندگی نہیں گزارتے تھے، جہاں کہیں بھی ہوتے تھے ماحول کو متاثر کرتے تھے، ماحول کو متاثر کرتے تھے. یہ کام کیسے ہوگا؟ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اور آپ اور میں جانتے ہیں یہ جو ہم سعید الشہداء کی مجالس کے اندر آتے ہیں، خود بخود ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم وہ سیکھیں جو دوسرے نہیں سیکھ پا رہے، اور وہ بتا پائیں لوگوں کو جو دوسرے نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر. تو تین قسم کے انسان ہوئے، ایک وہ جو برے معاشرے میں ہوتا ہے اور پھنس جاتا ہے، ایک وہ جو برے معاشرے میں ہوتا ہے کم سے کم اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور ایک وہ جو برے معاشرے میں ہوتا ہے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے، دوسرے مرحلے میں ماحول کو متاثر کرتا ہے اچھائی کے لیے. یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی سنت سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس چیپٹر میں جو میں ابھی تقریباً 10-12 منٹ اس کے اوپر رائز پیش کروں گا، اس میں ایک اور سبق بھی ہمارے لیے آ سکتا ہے. وہ یہ کہ ہم دین کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں لوگ قبول نہیں کرتے، لوگ ساتھ نہیں دیتے. مثال کے طور پر مشہور ہے جیسے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ یہ کہ کسی نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے اوپر درس رکھا، اتنے مہینے درس رکھتا رہا، ہر ہفتے درس رکھا، کوئی آیا ہی نہیں. ہاں ہوتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے میں نے دعائے کمیل رکھی، پہلے دن تو مثال کے طور پر اتنے لوگ آئے، پھر ہر مہینے رکھی تاکہ مہینے میں ایک دفعہ ہو، پھر بھی کوئی نہیں آیا. مثلا اس طرح کی باتیں. البتہ ابھی دین کا ماحول اچھا ہوا ہوا ہے، کافی لوگ خود سے آ جاتے ہیں، جو اعمال وغیرہ ہو رہے ہیں. پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. اگر میں اپنے کالج کے زمانے، اسکول کے زمانے کو یاد کروں تو اعمال کے اندر اتنے لوگ کیا اس کے 10% بھی نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہوتے ہیں. تو دینداری پھیلی ہے. لیکن بہرحال ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں دین کے لیے کام کرتا ہوں، کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کے نام پہ کام کریں اور کوئی ساتھ نہ دے. تو یہ جو اسٹیپس میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو پہلا کام کیا ہے، مثلا فرض کریں میں برے معاشرے میں رہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں لوگوں کو برائیوں سے محفوظ کروں. پہلا مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ اللہ کے رسول سے سیکھتے ہوئے. اللہ کے رسول برے معاشرے میں رہ رہے تھے، اس برے معاشرے میں چاہتے تھے معاشرے کو متاثر کریں. پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تو پہلا کام یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا گروہ بنایا، یہ نہیں کیا انہوں نے. پہلا کام یہ نہیں تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا ہو کہ میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بھی نہیں کیا. پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے لیڈر مان لو، نہیں کہا. ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے قطعاً مستند کہ اللہ کے رسول نے نبوت کے اعلان سے پہلے اگر عدل اور ظلم کے لیے، یعنی ظلم کے مقابلے کے لیے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو معاہدے کے لیڈر کچھ اور لوگ تھے، نبی نے اس کے اندر ایک ممبر ہونے کے ناطے شرکت کی. ایگریمنٹ بہت مشہور ہے جس کو ہم لوگ حلف الفضول کہتے ہیں. تین فضل نام کر کے لوگ تھے، وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا مکے کے اندر اگر کوئی ظلم کرے گا باہر سے آنے والے پر تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ جو حلف الفضول تھا اس کے اندر لیڈرز تین فضل نام کر کے تھے، اور یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول نے ان کے ایگریمنٹ میں ممبر بن کے شرکت کی ہے، اپنی لیڈرشپ میں ڈیمانڈ نہیں کی. مثلا یہ نہیں کہا کہ ایگریمنٹ میرے نام کے اوپر منتقل کیا جائے، کہا نہیں یہ جو تین کا ایگریمنٹ ہے میں اس کے اندر شرکت کرتا ہوں. اس ایگریمنٹ میں شرکت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ وہی ہیں نا جس نے فضول کے نام پر یہ وعدہ کیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، میں مظلوم ہوں آپ میرا ساتھ دیں، تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے اس میں بھی شرکت کی. تو شروع میں اپنی لیڈرشپ کا مطالبہ بھی نہیں کیا. اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً ویسی زندگی گزاری گناہ سے ہٹ کر، ان کی غلط رسومات سے ہٹ کر، باقی زندگی ویسی گزاری جیسے سب گزار رہے تھے. مثلا وہ لوگ تجارت کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے بھی تجارت کی. جانور پالتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی جانور پالے. ان کے درمیان زندگی گزاری. اور ایک اور بہت بڑا کام کیا جو اس پہلے اسٹیپ میں چاہیے، وہ کیا ہے، لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کیا. یہ پہلا اسٹیپ ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے، آپ نے لوگوں کے لیے ستارے توڑ کے لانے ہیں، جس کا سراسر فائدہ انہی کو ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے یہ بتائیں لوگ آپ پہ اعتماد کیوں کریں. آپ کہیں گے میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان کو پہلے 25 لوگوں نے انصاف کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، اب آپ پہ اعتماد کیوں کریں. اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے نہیں کہا پہلے دن سے میں نبی ہوں مجھے مانو، نہیں کہا. نہیں کہا مکے کی لیڈرشپ میرے ہاتھ میں دے دو، بالکل نہیں. نہ مکے کی ریسورسز، بالکل نہیں. سب سے پہلا کام کیا کیا، لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے رہے، اپنی امانت داری اور اپنی سچائی کے ذریعے سے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا. صحیح. اس پہلے سٹیپ کو میں کیا کہوں، اس کو میں کہوں گا کہ پاکستان کے معاشرے میں جس کسی نے کام کرنا ہے، چاہے وہ مولوی ہوں، عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، سب سے پہلے کردار کو اتنا بلند کرے کہ لوگ اعتماد کر سکے. کردار کی بلندی دکھاؤ. مثلا کوئی امانت داری دکھاؤ، کوئی سچائی دکھاؤ، کوئی لوگوں کی خدمت، ایسی سچی خدمت دکھاؤ اور وہ بے لوس ہو، تب لوگوں کو اعتماد ہوگا. تو پہلا دور گزارنا پڑے گا. اچھا یہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ سوشل ورکر ہو, تو میں اس میں ایک اور اضافہ کر دوں, چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی پارٹی کیوں نہ ہو, اس سے پہلے کہ پارٹی بنے, اس سے پہلے کہ لیڈرشپ کا مطالبہ ہو, سب سے پہلے لوگوں کی خدمت کر کے دکھاؤ. بے لوس ایسی خدمت کرو کردار کے ذریعے سے کہ لوگ اعتماد کر سکیں. یہ پہلا چیپٹر ہے. اور اگر اعتماد نہیں ہوا تو اب میں نے عرض کیا آپ ستارے بھی توڑ کے لائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا, لوگ اعتماد ہی نہیں کریں گے. تو جتنے بھی کام ہیں آپ دین کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے اسٹیج میں یہ دیکھے گا لوگ آپ پہ اعتماد کیوں کریں. اس کا بھی میں نے قانون بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. خاص پیچیدہ قانون نہیں ہے, بہت سادہ سی بات ہے, لیکن جلدی جلدی میں کہنے میں شاید ضائع ہوتی ہے. بعض باتیں بہت اہم ہوتی ہیں لیکن جلدی میں کہنے میں ضائع ہوتی ہیں. تو ابھی جلدی میں کہنا پڑے گا اس کو, چاہے ضائع ہونے کا خطرہ تو ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اپنی اچھی نیت سے. مثلا ہم چاہتے ہیں لوگ سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھیں, ہم چاہتے ہیں لوگ یہ سیکھیں کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی, قرآن سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا, لوگ امام وقت کی نصرت کریں. یہ وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کریں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں. اچھا ان میں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں, کچھ چیزیں بالکل غلط ہیں. مثال کے طور پر کوئی بچہ کوئی جوان گناہوں میں غرق ہے, مجھ سے ملتا ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اس کی گناہوں کا بندوبست کروں. فرض کر بھائی پبلک میں ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات پبلک کے اندر کوئی گناہ رائج ہو جاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس گناہ میں ان کا ساتھ دیں. عزیزان محترم آپ تو بہت اچھے دور میں ہیں, اپنی آنکھوں سے آپ اس کو نصیب کہیں یا بد نصیب کہیں, قسمت کہیں یا بدقسمتی کہیں, سید الشہداء کے 1400 سالہ جشن ولادت پر کانسرٹ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس انچولی میں. سید الشہداء کا 1400 سالہ جشن ولادت ہے, کانسرٹ ہوا ہے, میوزیکل گیدرنگ اس گلی میں ہوئی تھی جس کے نکڑ پہ مولانا صاحب رہتے تھے, جو فوت ہو کے یہیں پہ دفن ہوئے. ان کے گھر کی جس گلی میں وہ رہتے تھے امام جماعت, ان کی گلی کے اوپر ہوا تھا, اسی گلی میں بھی رہتا تھا اس وقت. بعض اوقات لوگ یہ کر رہے ہیں, دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو سراسر گناہ ہے, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کرو, یا دین کا نام بھی نہیں ہے, دین کا نام بھی نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے لیکن ہے غلط ہے بالکل, آپ ساتھ نہیں دے سکتے, تو آپ ساتھ مت دیں ایسے کام کے اندر, بالکل صحیح. پھر بعض اوقات لوگ آپ سے ایسی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بھائی لوگ آپ آئے لوگوں کے سامنے, لوگوں نے کہا بھائی مولانا کتنا اچھا ہو جاتا اگر آپ ہم سب لوگوں کو 500-500 گز کا ایک پلاٹ دے دیتے, مفتے میں سب کو 500 گز کا پلاٹ دے دیتے. اچھا اچھا تو لگ رہا ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہوگا, لیکن یہ پاسبل ہے کیا بھائی؟ کیا زمین مفتے میں مل رہی ہے؟ کہ مفتے میں ملی تو کسی کو دے دی جائے, کوئی آکسیجن ہے, کوئی ہوا ہے, کوئی روشنی ہے کہ مفتے میں ملے جا رہی ہے دیتے رہو؟ نہیں ہوتی. زمین پیسے سے آتی ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے, وہ آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. اچھا اب ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ کہ کاش مفتے میں مل جائے زمین, نہیں پورا گھر مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے. وہ تو ان کیسے ہوگا, نہیں ہو سکتا. تو کچھ خواہشات ان کی ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہیں اصلاً, میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے. کچھ خواہشات حرام نہیں ہیں, جائز خواہشات ہیں لیکن ممکن نہیں ہیں, دنیا میں پاسبل نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹی اس کے اگینسٹ ہے. پھر کچھ خواہشات ایسی ہیں صحیح ہیں, حرام نہیں ہیں, پاسبل بھی ہیں. یہ آپ کو کر لینا چاہیے پہلے. مثال کے طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اچھا اسکول بن جائے, اچھا یہ خواہش حرام ہے کیا؟ نہیں. اچھی خواہش ہے. اچھا یہ ناممکن ہے کیا؟ نہیں, ناممکن بھی نہیں ہے. اگر وہ خاص کر اگر وہ تھوڑا بہت پیسہ بھی دے رہا ہے پھر تو بات کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ پیسے دیں گے, کچھ لوگ پیسے نہیں دیں گے. کچھ ایسا بناؤ انسٹیٹیوٹ جس میں اچھی تعلیم ہو, دینی ماحول ہو, بچے پڑھیں. یہ جو لوگوں کے مطالبات ہیں ان کو آپ پورا کریں. جب آپ ان کے یہ مطالبات پورا کریں گے تو پھر آپ ان سے وہ کام کروا لیں گے جو آپ کروانا چاہ رہے تھے. پھر یہ کریں گے. یہ جو تعلیم کا ایشو ہے وہ ایسا ہی ایک ایشو ہے. بھائی انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو دینی تعلیم چاہیے, جو ٹھیک ہے بھائی, دینی ماحول چاہیے تعلیم کے لیے, انگلش تعلیم ہونی چاہیے, ماحول دینی ہونا چاہیے, چلیے بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ بنا لیا, اب آپ نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ کو فیس تو دینی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, کچھ لوگ فیس دیں گے, کچھ لوگ فیس نہیں دیں گے. اچھا جب وہ فیس دیں گے تو اسکول چلنا شروع ہوگا, جب اسکول چلے گا تو اس میں کچھ بچیوں کو جاب ملے گی. اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہاں وہی بچی جاب کرے گی جو پردہ کرے گی, جو پردہ نہیں کرے گی اس کو یہاں جاب نہیں ملے گی. صحیح. اچھا اب آپ نے کیا کام کر لیا؟ آپ نے دو تین بہت بڑے کام کر لیے. پہلا کام تو آپ نے یہ کر لیا کہ آپ نے 400-500 بچوں کو دینی ماحول دے دیا تعلیم کے دوران. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے ایسا ایک ادارہ کھول کر ایک کام تو یہ کیا کہ 400-500 بچوں کو گندے ماحول سے بچا لیا, گندے ماحول سے بچا لیا, وہ دینی ماحول کے اندر آ گئے. ایک بار دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ 70-80 بچیوں کو جو اگر دوسرے اسکولوں میں جاتی ہیں تو شاید پردہ اتارنا پڑ جاتا, آپ نے ایسی جگہ دے دی جہاں وہ پردہ پہن کر باعزت طریقے سے کام کر سکتی ہیں. 70-80 گھروں کو کم سے کم ایک ہیلپنگ انکم دے دی آپ نے. مین انکم نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم مددگار انکم تو ہو گئی ہے. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ معاشرے کے مستقبل کو آپ نے گویا ایک ضمانت دے دی ہے. صحیح ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گا, رکیے گا. اگر آپ نے اسکول نہ کھولا ہوتا, انہی بچوں کے والدین سے کہتے کہ مجھے کچھ ڈونیشن دیں, مجھے 100 آدمیوں کو جاب دلانی ہے, تو انہوں نے ڈونیشن دینا تھا؟ نہیں. اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں انہیں 300-400 بچوں کے والدین سے کہ مجھے کچھ ڈونیشن دیجئے تاکہ میں سوسائٹی کی خدمت کے لیے ایک ادارہ بناؤں گا, تو انہوں نے دینا تھا؟ پھر انہوں نے پھر نہیں دینا تھا. کیوں؟ چونکہ پہلے آپ نے ان کو وہ نہیں دیا جو وہ چاہ رہے تھے. پہلا قانون یہ ہے کہ پہلے وہ دو جو وہ چاہ رہے ہیں, پھر آپ ان سے وہ لے لو جو آپ چاہ رہے ہیں. پہلے یہ کرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ نے وہ پہلا کام نہیں کیا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھائی دعائے کمیل میں آئیں. اچھا کیوں آئیں؟ کیونکہ دعائے کمیل بہت اچھی دعا ہے. وہ بھی اس بات کے دل سے معتقد ہیں کیا؟ لفظ سے تو معتقد ہیں, دل سے معتقد ہیں جتنے آپ معتقد ہیں؟ شاید نہیں. تو پھر پہلے آپ ان کو وہ دیں جو وہ چاہ رہے ہیں, ڈھونڈ کے لائیں. بہت سادہ سی بات ہے, پہلے ڈھونڈ کے لائیں. اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ بنانا, اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ بنانا. پہلے آپ وہ پروجیکٹ بنائیں جس میں لوگوں کو یہ لگے کہ ان کو وہ مل گیا ہے جو وہ چاہ رہے تھے, پھر آپ ان کو وہ دے دیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کو لے لینا چاہیے تھا. ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. اور اگر آپ نے اس قانون کو فالو نہیں کیا تو آپ بیٹھے رہ جائیں گے اور لوگ ساتھ نہیں دیں گے. لوگوں کا ساتھ لینے کے لیے آپ کو ہمیشہ یہ کرنا پڑے گا. اب اللہ کرے, میں نے اسی لیے اسپیڈ بھی سلو کی کہ یہ بات کسی طریقے سے کنوے ہو جائے کہ یہ کام کیسے ہوگا. تو اب آپ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کوئی دینداری کا پروجیکٹ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں شرکت کر رہے ہوں گے. تو اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھیے گا کہ جس پروجیکٹ میں آپ شرکت کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کیا وہ اس پروجیکٹ پہ کنونس ہوئے ہیں کیا؟ اگر وہ کنونس نہیں ہوئے ہوئے تو وہ دل ناخواستہ کچھ عرصے آپ کا ساتھ دیں گے, بعد میں وہ کام بند ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں اس سلسلے میں, بعض پروجیکٹس کام کی وجہ سے شروع نہیں ہوتے, کام کے طریقے کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں میں وہ طریقہ لوگوں کے لیے پرانا ہو جاتا ہے تو کام بند ہو جاتا ہے. مثال عرض کر دیتا ہوں, بھائی یہ فرض کر لیجئے کہ ایک مشہور مثال میں عرض کرتا ہوں, بار بار وہ جس نے کیا ہوگا وہ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے. کسی نے کہا کہ بھائی ہم دعائے ندبہ پڑھیں گے سمندر کے کنارے, جوانوں کو کہا ہم دعائے ندبہ پڑھیں گے سمندر کے کنارے, تو بڑے خوش بچے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو کیا بات ہے, جب ہم سمندر کے کنارے بیٹھ کر امام کو پکاریں گے تو بڑا مزہ آئے گا, بڑا لطف آئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. پہنچ گئے سمندر کے کنارے, پہلے ہفتے بڑی پبلک, دوسرے بھی کچھ, پھر تیسرے تھوڑا کم, تیسرے مہینے تک آتے آتے لوگوں نے کہا بھائی دعائیں ندبہ ہی پڑھنی تو مسجد میں کیوں نہیں پڑھنے, 20 کلومیٹر دور وہاں کیوں جائیں؟ اچھا پہلے کیوں جا رہے تھے؟ پہلے کام میں چارم نہیں تھا, طریقہ کار میں چارم تھا, تھوڑے دنوں میں پرانا ہو گیا. یہ لو, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کام میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن آ گیا ہے, لیکن یہ اٹریکشن تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا. تو آپ عقل مندی کیا دکھائیں, پہلے کام کے طریقہ کار پہ جمع کریں, لیکن پھر فوراً اس میں وہ چیز ڈالیں جو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہو, ڈالیں اس میں. اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ کی پلاننگ. بدقسمتی سے ہم لوگ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پروجیکٹ کی مینجمنٹ اور پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کی وجہ سے کبھی ہمارے کام شروع ہی نہیں ہو پاتے. خواب کی طرح دیکھتے رہتے ہیں, کاش ایسا ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے, کبھی نہیں ہوتا, اور کبھی ہوتا ہے اور کچھ وقت چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کا راز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس کا سب سے آسان حل یہی ہے, سب سے پہلے لوگوں کے دماغ کو پڑھیں ان کو کیا چاہیے, وہ پہلے دیں, پھر ان سے وہ کروائیں جو آپ دین کے نام پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کر لینا چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بدقسمتی سے اس کام کا ماسٹر شیطان ہے, اس کام کا ماسٹر شیطان ہے. وہ پہلے لوگوں کے دماغ میں پڑھ لیتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے اور وہ ان کو پکڑا دیتا ہے. جب وہ پکڑا دیتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے تھا, لوگوں کی ضرورتوں کو پکڑیں, وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہی دیتے ہیں. اللہ کرے کہ میں کہنے کے قابل رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ پہلا مرحلہ تھا. جو لوگ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے سامنے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. کوئی کام ایسا کرو جس سے لوگوں کا اعتماد آئے. کون سا کام کرو, یہ میں نے اس کے لیے سارا بیان عرض کیا آپ کی خدمت میں, کام کون سا کرو جس سے اعتماد آئے گا, ورنہ آپ کام کرتے رہیں گے کوئی اعتماد نہیں آئے گا. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دین دینا چاہ رہے ہیں, جو فکر آپ دینا چاہ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ اور توجہ فرمائیے گا, جو فکر اور دین آپ دینا چاہ رہے ہیں اس نے آپ کی زندگی میں کیا کامیابی ایجاد کی ہے ثابت کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کامیابی کی داستان آپ خود بنے یا نہیں بنے. اب دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, مثلا ایسا بہت ہوتا ہے, ایک صاحب ہیں جن کا اپنا گھرانہ تباہ ہو چکا, ان کی اپنی زوجہ کا معاملہ صحیح نہیں چلا, انہوں نے طلاق دے دی اور ان کا گھر بکھر گیا. اب وہ سنگل لائف گزار رہے ہیں اور شادی کے امور پر کنسلٹنٹ ہیں. شادی کے امور پہ کنسلٹنٹ ہیں, تو بھائی ان کے پاس جو بھی جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ صاحبزادے یہ بتائیے کہ جو آپ کنسلٹنٹ ہیں یہ آپ خود اپنی زندگی میں کیوں نہیں اجرا کر پائے. اچھا اب وہ اس کا جواب انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں, اب وہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہ کیجیے گا. پھر بھی سوال باقی ہے وہ یہ کہ پھر آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کر لی, اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے معاملہ یہ, آپ کی زندگی میں کامیابی کہاں سے آئی ہے جس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, وقت بالکل ختم ہونے کی طرف ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, مثلا ہم لوگ سب ریلیجیس دیندار لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کر لیتے ہیں سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب دینداری کی باتیں ہو رہی ہیں, مثلا دین نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا اچانک ایک آدمی آتا ہے جو مثال کے طور پر بہت زیادہ دولت مند ہے. اچھا دین نے دولت دلائی ہے؟ نہیں, اس نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے آئی ہے. اب سب لوگ اس کو احترام دے رہے ہیں, صحیح. اچھا کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر بہت بڑی مینیجرل پوسٹ کے اوپر ہے لوگ, اب وہ آیا ہے, اب سب اس کے سامنے احترامن جھکے ہوئے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ جس چیز نے اس آدمی کو کامیاب بنایا ہے, جس کا آپ احترام بھی کر رہے ہیں, یہ دین ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی نظروں میں دین کامیابی کا عنصر نہیں ہے, کامیابی کا عنصر کہیں اور ہے. جیسے یہ ہے اس کا مطلب ہے اس معاشرے میں دین نہیں پھیلے گا, کیونکہ کامیابی کا عنصر کہیں اور ہے. بھائی اگر لوگ کامیاب کہہ رہے ہیں دولت مند کو, کامیاب کہہ رہے ہیں جیسے میں نے مثال دی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر مینیجرل پوسٹ رکھنے والے کو, اور باٹم لائن میں اس کی بھی دولت کی وجہ سے, اس کی بھی شہرت کی وجہ سے, یا مثلا کوئی ایک اور بہت بڑی کوئی اور چیز آ گئی. اچھا اس کی کامیابی میں جو مین چیز تھی وہ دین تھا؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر آپ دین کس منہ سے دے رہے ہیں, کس نام پہ دے رہے ہیں؟ جب کامیابی دلانی نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی دین نے, تو پھر آپ دین کیوں دے رہے ہیں؟ پھر وہ دو جس کے ابھی احترام میں کھڑے ہوئے ہو. اگر اس کی پوسٹ کے احترام میں کھڑے ہو تو جاؤ لوگوں کو پوسٹ دو, بلا جمع دین دے کے کیا ان کو بیکار ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہو نعوذ باللہ تعالی. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے نزدیک کامیابی ہے کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ڈھونڈ کے لائیں اس بات کو کہ دین کامیابی کیسے دے گا, دین کامیابی کیسے دے گا. اگر دین کامیابی نہیں دے پا رہا ہے تو دین کیسے پھیلے گا؟ ناکام آئیڈیا کبھی نہیں پھیل سکتا ہے, کامیاب آئیڈیا پھیلتا ہے. یا تو آپ یہ کہیں بھائی ہماری کامیابی ناکامی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو دین نے کیوں دعویٰ کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے تو دعویٰ کیا کہ کامیابی ہمارے پاس ہے. اگر کامیابی دین کے پاس ہے, آپ کے اندر کامیابی کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ اور اگر آپ کہیں نہیں میرے اندر کامیابی ہے, دنیا نہیں مان رہی, تو پھر آپ کیوں اس کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے, آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ تو عزیزان محترم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سولو ہونا چاہیے. بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں, بالکل سادہ سی بات ہے, دو اور دو چار کی طرح, فرض کریں میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, وہ جو میں مذاق میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کتاب لکھتا ہے, کہتا ہے دولت کمانے کے ہزار نسخے, اور نیچے لکھتا ہے خط و کتابت کے لیے لفافہ ضرور بھیجیے گا. بھائی اگر تیرے پاس دولت کمانے کے ہزار نسخے ہیں, ایک نسخہ لگا کے دولت کما لے تاکہ لفافے کی بھیک تو نہ مانگنی پڑے کم از کم, کہاں کی داستان. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دین کے میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک میں سائیکیٹرسٹ سے جا کے کہتا ہوں بھائی مجھے نیند نہیں آتی, بتاؤ نیند کیسے آئے گی؟ لوگ مجھے کہیں ابھی تو تم کہہ رہے تھے اللہ کی یاد سے آرام آتا ہے اور یہ آتا ہے وہ آتا ہے, تو تمہیں خود نیند نہیں آ رہی, تم مجھے کہاں سکون دے پاؤ گے؟ یہ بات بالکل واضح ہے. اگر میں بے دینی کا احترام کرتا آپ کو نظر آؤں اور آپ کو دین پہ دعوت دوں, تو آپ مجھ سے کہیں گے اگر دین میں کامیابی ہے تو تم بے دینی کا احترام کیوں کر رہے ہو, اور اگر بے دینی میں کامیابی ہے تو ہمیں کیوں دین میں پھنسا رہے ہو؟ پھر یہ وہ تضاد ہے جو ہم اپنے عمل سے دکھا سکتے ہیں, اس کو گرفت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوں اور عملاً بے دینی کی دعوت دے رہے ہوں. نہیں, دین میں کامیابی ہے تو دکھاؤ پھر. تو ابھی میں اس کو اور ذرا سا تفصیل میں جا کے عرض کروں, مثلا اگر میں دیندار ہوں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں اور میرے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں, کہاں کی دعوت دے رہا ہوں پھر؟ ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے مولانا بیچارہ دیندار تھا, غلط انتخاب کی وجہ سے غلط جگہ پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کے دین میں کمی نہیں ہے, امتحان سے گزر رہا ہے. چلو بات قبول ہے, ہوتا ہے, امتحان سے گزرتے ہیں لوگ. لیکن بھائی اگر ایسا ہو کہ 70-80% دینداروں کے گھروں میں یہی بلوا چل رہا ہو, اب بولوں 70-80% لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں اس معاملے کے اندر, تو بھائی یہ بدقسمتی کا پرندہ دینداروں کے سر پہ ہی کیوں بیٹھ رہا ہے بار بار؟ اور دین نے کوئی تو حل دیا ہوگا, کوئی تو حل ہونا چاہیے اس کا. اسی طرح معاملہ تربیت اولاد کا آتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حضرت نوح کے بچے نے بھی مثال کے طور پر انحراف دکھایا ہے. آئمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی نسلوں کے اندر بھی مختلف کونوں خدروں کے اندر ایسے لوگ نظر آئے ہیں جنہوں نے اپنے اجداد کی مخالفت کر ڈالی, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مجموعی طور پر دینداروں کے بچے ان سے خوش نہ ہوں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہم کامیابی کی سٹوری دے ہی نہیں پا رہے, اس کا مطلب ہے. تو دوسرا کام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہلا کام کیا تھا؟ لوگوں کا اعتماد حاصل کرو. لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کرو؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسری بات کیا تھی؟ کامیابی کی تصویر بنو, کوئی ہنر دکھاؤ, کوئی چیز ایسی لاؤ دین کے نام پر جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کامیابی ہے, ثابت کرو. اچھا علم میں کیا برائی ہے؟ چلو نہیں گئے ملٹی نیشنل کی مینیجرل جاب کے اوپر, مجھے بھی پسند نہیں ہے, علم میں تو برائی نہیں ہے, پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے انسان کو. ہنر میں کوئی برائی ہے؟ ہنر مند انسان ہونا چاہیے, اسکلفل ہونا چاہیے انسان کو. انسان کے پاس محنت ہونی چاہیے, اللہ کے رسول نے آئمہ نے محنت کی ہے. اب اگر ایک آدمی دیندار ہے, دین کے نام پر زندہ ہے, لوگوں کو دین کی تعلیمات دے رہا ہے سب, نہ کوئی ہنر ہے, نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی محنت ہے, نہ کوئی جذبہ ہے, تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس قسم کا دین ہے؟ یہ تو تم ناکامی کی تصویر بنا رہے ہو دین کے نام پر. دین کے نام پہ پازیٹیو امیج بناؤ بھائی. اب مثال کے طور پر اگر میں دیندار ہوں اور لوگوں میں مشہور ہے کہ مثلا کسی کے کام نہیں آتا, اس دینداری کا کیا فائدہ ہے؟ دیندار انسان کو کام آنے والا ہونا چاہیے, دیندار انسان کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتماد کر سکیں کہ ہاں بھائی کسی کے کام آتا ہے. البتہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سبھی کے کام آئے, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ ساری دنیا کے کام آتا رہے گا, لیکن بہرحال اس کی امیج ایسی ہونی چاہیے کام آ جاتا ہے. تو احسان محترم دوسرا لیول کیا تھا؟ دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ دین کے نام پر ایک پازیٹیو امیج بنائیں, دین کے نام پہ کامیابی کچھ کر کے دکھائیں. اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ دین کے نام پر اٹھو اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرو, غلطی کا خاتمہ کر کے, ظلم کا خاتمہ کر کے. آپ لاشیں اٹھائے جائیں اور ظالم مارے جائے اور آپ کہیں کہ میں ظلم سے نہیں لڑوں گا, میں اپنا کام کروں گا, یہ نہیں ہو سکے گا. البتہ آپ ظالم سے کیسے لڑیں گے, اس کا مطلب بھی ملیٹنسی نہیں ہے, کوئی غلط مطلب نہ نکال لے کہیں, اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے, اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا. ظالم سے لڑنا کیسے ہے, کس طریقے سے لڑنا ہے, اس کے لیے تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ کے اہداف کے برابر کوئی منصوبہ ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے زمین پہ عدل چاہیے, تو آپ کو مظلوم کا بھی ساتھ دینا ہے اور ظالم سے لڑنا بھی ہے. ایک منصوبہ بنائیں مظلوم کے ساتھ دینے کا, ایک منصوبہ بنائیں ظالم سے لڑنے کا, دونوں کام کرنے پڑیں گے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, مولا امین مومنین نے ظالم سے لڑنے کو پہلے قرار دیا. ظلم سے لڑیں گے کیسے, ظالم کا مقابلہ ہوگا کیسے, ان سب پہ منصوبہ چاہیے, یہ تیسرا لیول ہے. تو اعزان محترم ماشاء اللہ آپ اور ہم ایک موضوع کو لے کر چلے جس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو معاشرے اسلام کی نظر میں ترقی یافتہ ہیں ان معاشروں کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, ان معاشروں میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کا جو دن تھا وہ ہم نے اس بلو پرنٹ ٹائپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اگر آپ معاشرے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کیا کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ معاشرے کو متاثر نہیں کر سکیں گے. اور اللہ نے یہ تمام چیزیں اسباب کے اوپر خلق کی ہیں. دعا ایک سبب ہے, پورا سبب دعا نہیں ہے. دعا کے ساتھ کوشش ہے, جد و جہد ہے, قربانی ہے, ایثار ہے, یہ ساری چیزیں دعا کے ساتھ آتی ہیں. تو صرف دعا کر لینے سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. اور جو میں نے بیچ میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی عزیزان محترم، اس کو دوبارہ دہراؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں، آپ کو اور ہمیں دین کے نام پر کامیابی کی ایک تصویر بنانی ہے. اگر ہم ناکامی کی تصویر دیں گے معاشرے کو، دین نہیں پھیل پائے گا. ہمیں کامیابی کی تصویر دینی پڑے گی، اس پر بہت جد و جہد کرنی پڑے گی کہ یہ کام کیسے ہوگا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر جد و جہد کریں گے تو خدا نصیب فرمائے گا. آج اس سلسلے مجالس کی یہاں پر آخری مجلس ہے. اللہ سے سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشش پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان تعلیمات کے صدقے میں جو ان مجالس کے اندر ذکر ہوئی ہیں، ہمیں زیادہ بہتر بندہ بننے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کو حق اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اس معاشرے کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار فرما اور ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد والے والے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ساری گفتگو، یہ سارے اہداف قربانیوں کے ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں. سید الشہداء کی قربانی، ان کی اولاد طاہرہ کی قربانی، اگر وہ عظیم الشان قربانیاں نہ ہوتی اور یہ سلسلے نہ ہوتے تو دنیا میں کہیں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کو اب ہم الحمدللہ کامیابی تعبیر کرتے ہیں. جو کوئی بھی آج کے دور میں کم سے کم دین کے نام پر اٹھا ہے اور اس نے کچھ حاصل کیا ہے، وہ یقیناً یقیناً سید الشہداء کے در سے حاصل کیا ہے. ان کے نام پر ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور عز و جب ہم سید الشہداء کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور آج خاص کر اس آخری مجلس کے آخری منٹس کو دیکھتے ہوئے عرض کروں گا، تو ہم سب کے سر جھک جاتے ہیں اہل بیت کی خواتین کے سامنے. مردوں کا جنگ کرنا، لڑنا، شہید ہونا، یہ مردوں کے لیے فخر ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی آرزو کی کہ ہم جنگ کریں ظلم سے، کفر سے، نفاق سے. یقتلون او یقتلون، یا ماریں یا مارے جائیں، انہوں نے ہمیشہ خواہش کی. لیکن اس دوران میں وہ سخت ترین وقت بھی آئے جن کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین نے تحمل فرمایا ہے. ابتدا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، پھر بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور آخر میں بی بی ام المصائب حضرت زینب. اور ہم اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو خدا نے جاری رکھا، اور اگلی جو قربانی خدا نے دی وہ اس مظلومہ کی تھی جو زندان میں شہید ہوا. ان تین عظیم الشان ہستیوں کی قربانیاں کیا کم تھیں؟ دنیا ان کے نام کی بھی مقروض، دنیا ان کے کام کی بھی مقروض، لیکن خدا متعال نے گویا سید الشہداء کی قربانیوں میں جہاں علی اکبر شہید ہوئے، جہاں قاسم شہید ہوئے، جہاں مولا ابوالفضل شہید ہوئے، جہاں علی اصغر شہید ہوئے، وہاں خدا متعال نے گویا ایک اور قربانی مطالبہ کی، اور وہ ایک اور قربانی زندان شام کے اندر. نہیں معلوم مظلومیت کسے کہیں گے اس قربانی کو دیکھتے ہوئے. چند روایات سے بڑھ کرنے کی مہلت باقی کہ ایک موقع کے اوپر اس مظلومہ بچی نے اپنا ایک خواب بیان کیا مولا چوتھے امام کو. کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، ایک اماری میں بی بی حوا سوار ہیں، ایک میں بی بی آسیہ ہیں، ایک میں بی بی خدیجہ ہیں، ایک میں بی بی مریم ہیں۔ پھر بیان کیا کہ پانچویں سواری میں ایک خاتون اتری جن کو سب دلاسا دے رہے تھے، وہ اپنے غم سے نڈھال تھی۔ اس مظلومہ بچی نے کہا کہ میں نے جا کر سوال کیا کہ یہ پانچویں خاتون کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ بچی نے خواب بیان کیا کہ میں ان کے نزدیک گئی، ان کو سلام کیا، ان سے شکوہ کیا کہ قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ عزیز و خواب کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے کہ بی بی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کان کے زخم کیسے۔ عربوں کے اندر رسم نہیں تھی بچیوں کے کانوں سے بالیاں کھینچی جائیں، عربوں میں رسم نہیں تھی یتیم بچیوں کو تماچے لگائے جائیں، لیکن سید الشہداء کی یتیم بچیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایسے بس ایک آخری روایت، اتنے مصائب میں بچی کے ان مصائب کو اختتام پذیر انسان نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے جو پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ جب دربار میں تھے تو یہی بچی تھی جس نے سر کو بلایا تھا اور سر سید الشہداء آیا۔ جو عجیب معاملہ ہے، قطعاً مستند، میں نے خود قوم میں علماء سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ ایک موقع پر جب زندان شام میں دفن ہونے والی مظلوم بچی کی قبر کو کھودنا پڑا اس وجہ سے کہ اس میں پانی آنے کا امکان تھا، تو عرض و بس ایک دو جملے اور عرض کروں گا، تو جب کھودا گیا تو حتیٰ کرتے پہ خون کا نشان باقی تھا، کرتا جلا ہوا تھا اور خون کا نشان باقی تھا۔ مظلومیت سید الشہداء کی بچی کی، عزیزو یہ وہی بچی ہے جس کو سید الشہداء نے اپنے پاس بلایا تھا، یہ وہی بچی ہے جس کی طرف سر اٹھ کر گیا تھا، اور یہی وہی بچی ہے جو زندان شام میں اپنے کرتے میں دفن ہوئی ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جو عاشور کے دن آگ لگا تھا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.